أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون درود بج محمد وعلى محمد ادر محترم دو مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجلس ادب منعقد کی جا رہی ہے اس کی مناسبت سے سورہ بقرہ کی مشہور و معروف آیت کے جس میں انسانی زندگی کو امتحان سے تعبیر کیا گیا ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے ہم یقیناً اور حتماً تم کو آزمائیں گے بشیء من الخوف تھوڑے سے خوف کے ساتھ ونقص من الاموال والانفس والثمرات خوف بھوک جان مال اور ثمرات کی کمی سے تم کو آزمایا جائے گا تمہارا امتحان لیا جائے گا تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا اس کے بعد کا بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ تمہیں آزمایا جائے گا اور آزمانے کے بعد کامیاب کون لوگ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں بشر الصابرین اے رسول بشارت دے دو اس امتحان زندگی میں صبر کے ذریعے سے کامیاب ہونے والوں کو توجہ رکھیے گا ذہن گرامی امتحان سب کا ہونا ہے کوئی ایسا نبی امام کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کا امتحان نہ ہوا ہو ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کا امتحان ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دو تاکیدوں کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے ہم یقیناً اور حتماً تمہارا امتحان لیں گے ان طریقوں سے امتحان لیں گے اس کے بعد کون لوگ امتحان میں کامیاب ہونے والے ہیں کون لوگ گریڈ حاصل کرنے والے ہیں کون لوگ فتح مند ہیں ظفر یاب ہیں کون لوگ کامیاب ہیں بشر الصابرین جو صبر کرنے والے ہیں بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ کہ جب بھی ان پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے واقعہ آتا ہے پریشانی آتی ہے کوئی بھی خوشی آتی ہے کوئی بھی غم آتا ہے مصیبت سے مراد ہماری زبان میں مصیبت کا لفظ جو عربی سے لیا گیا ہے اس کا ترجمہ پریشانی کی جاتی ہے لیکن عربی زبان مصیبت اس امر کو اس واقعے کو اس حادثے کو کہا جاتا ہے جو اپنی دامن میں یا خوشی رکھتا ہے یا غم رکھتا ہے کوئی بھی پہلو زندگی کا کوئی بھی واقعہ کوئی بھی منظر کوئی بھی سین کوئی بھی لمحہ جو آپ کی زندگی میں آ رہا ہے الذین کہ وہ لوگ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ جب بھی کوئی چیز وارد ہوتی ہے امتحان کے لیے اور جیسے ہی ان کو علم ہو جاتا ہے کہ اللہ اس چیز کے ذریعے سے امتحان لے رہا ہے یا خوشی کے ذریعے سے امتحان ہے یا غم کے ذریعے سے امتحان ہے، یا اللہ کسی کو خوشی دے کر امتحان لیتا ہے، یا کسی کو غم دے کے آزماتا ہے، کسی کو نعمت دے کر اس کے ایمان کی طاقت کا اندازہ لگاتا ہے، کسی سے نعمت لے کے ایمان کی طاقت کا اندازہ لگاتا ہے کہ کون بندہ کب کس حالت میں میرا شکر کرنے والا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، مصیبت کا وقت پریشانی نہیں ہے، مصیبت کا معنی صرف تنگی حرج نہیں ہے، مصیبت یعنی ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے امتحان کے لیے آ رہی ہے، مجھے اللہ کی طرف، محمد آل محمد کی تعلیمات کی طرف لے جانے کے لیے آ رہی ہے۔ اس کا ترجمہ عربی زبان میں کیا کہ مصیبت، یعنی جو چیز بھی آئے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اللہ نے کہا بشر الصابرین، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، علیکم السلام، بشارت ہے، خوشخبری ہے، بشر بشارت ہے یعنی گڈ نیوز، اچھی خبر ہے تمہارے لیے۔ کن کے لیے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی کوئی امر ان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور انہیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے ہمارا امتحان لے رہا ہے، فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود بھیجی محمد و آل محمد پر۔ بس امتحان ہے، اور اس امتحان کی تیاری کے لیے اہل بیت علیہم السلام نے ہمارے لیے علم کے خزانے کھولے ہیں کہ کس طرح اس امتحان کی تیاری کرو۔ واضح ارشادات موجود ہیں اہل بیت علیہم السلام کے کہ اللہ سے ہماری رشتہ داری نہیں ہے، آخرت میں شفاعت کا وعدہ ہے، لیکن قبر و قیامت و برزخ کے مراحل کے لیے تیاری کر کے خود آنا۔ واضح طور پر ارشاد ہے امام محمد باقر کا، اللہ سے کوئی ہماری رشتہ داری نہیں ہے، کوئی قرابت نہیں ہے۔ لوگ شفاعت کو قرابت داری سمجھتے ہیں کہ جناب جیسے یہاں پہ پرچی چلتی ہے وہاں پرچی، وہاں پرچی کا سسٹم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، اللہ سے قرابت نہیں، قبر قیامت برزخ کی تیاری کر کے آنا۔ اگر وہاں سے پاک ہو گئے تو پھر انشاءاللہ وہ شفاعت کے مراحل ہیں، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو کہا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں پورا مقصد حیات پوشیدہ ہے۔ عزیزان گرامی میں اس پہ بہت تفصیل سے کئی مجالس سے اس سال ثواب میں گفتگو کر چکا ہوں، یہاں پر میں اس کو بازگو کرنا نہیں جاتا، تکرار نہیں جاتا، لیکن چونکہ ایام قریب ہیں، آج 27 تاریخ ہے اور 29 ذی قعدہ کو امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی تاریخ شہادت ہے، اس بنا پر میں امام کے ایک قول کی تشریح اس آئے مجیدہ کے ذیل میں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے مشکلات، پریشانیاں، تنگی، حرج، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہم اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، ہم اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ وہ افراد کے جو لاکھوں اربوں رکھتے ہیں ان کے پاس بھی اتنی ہی پریشانیاں ہیں جتنی ہمارے پاس ہیں۔ بسویہ، بقول علماء کے برابر تقسیم کی ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے درمیان، ہر شخص کے درجے کے لحاظ سے اس کی نوعیت اور اس کی قسم مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک فلیٹ میں اگر 5 طبقے ہیں، 5 منزلیں ہیں، تو پہلے فلور والے کے لیے الگ پریشانی ہوگی، دوسرے والے کے لیے الگ ہوگی، تیسرے والے کے لیے الگ ہوگی، پریشانی سب کو ہے۔ یہ صرف نوجوان بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی اس پریشانی سے مبرہ نہیں، کہہ سکتا میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، پریشانی ہے، اور یہ پریشانی، یہ تنگی، یہ حرج، یہ امتحان ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو ایمان کے کامل ترین درجے تک لے جائے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام سجاد فرما رہے ہیں کہ ایمان کو آزمانے کا جو طریقہ اللہ نے رکھا ہے وہ دنیا کے مصائب و مشکلات اور ابتلاءات ہیں۔ بات آگئی تو عرض کروں، کیونکہ نوے امام کی شہادت نزدیک ہے اور دو مرحومین کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا چاہتا ہوں کہ نوے امام کے قول سے ایصال ثواب کا کام انجام دو۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ لیکن قبل اس کے وارد گفتگو ہوں، دو جملے دو نکتے میں ان ایام سے متعلق اور امام تقریر سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ ایام ہیں اول ذی قعدہ سے لے کر 10 ذی الحج تک یعنی بقرعید تک. یہ وہ 40 ایام ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنا مہمان بنایا تھا. وَوَعَدْنَا مُوسَى وَوَعَدْنَا مُوسَى اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وَعَدْنَا مُوسَى 40 لیلہ 40 راتوں کا 30 لیلہ 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اس کے بعد 10 کا اضافہ کیا. 40 راتیں یہ 40 دن کے جس میں حضرت موسیٰ اللہ کے مہمان تھے اول ذی قعدہ سے لے کر اور 10 ذی الحج تک. اور پہلی ذی الحج سے 10 ذی الحج تک دو رکعت نماز ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے کہ جو افراد حج کے لیے نہیں جا سکے وہ افراد. یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے مفات الجنان میں اس کی آپ کو تفسیر مل جائے گی. دو رکعت نماز ہے آپ پڑھیں آپ کو حاجیوں جیسا ثواب عطا کیا جائے گا اور انشاءاللہ اگر قسمت رہی اور آپ کی تڑپ اور آپ کا خلوص رہا تو انشاءاللہ آپ کا نام بھی حاجیوں میں لکھا جائے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ 40 دن بہت اہم ہیں. اس میں علماء اخلاق نے فرمایا ہے اپنی کسی بھی بری صفت کو چھوڑنے کے لیے 40 دن بہت اہم ہے, کسی اچھی صفت کو اپنانے کے لیے پروان چڑھانے کے لیے 40 دن بہت اہم ہیں. حتیٰ کہ یہی شہید جس کا نام آج زبان زد خاص و عام ہے شہید حسین حجاجی جو شام میں جا کر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی حفاظت کے لیے اپنا ملک اپنا گھر بار اپنی زوجہ اپنا بچہ اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی سب چھوڑ کے چلا گیا جناب زینب کے روزے کی حفاظت کے لیے وہاں جا کے شہید ہوا. شہید بھی کیسا ہوا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. توجہ رکھیے گا, یہ مدافعین حرم اہل بیت ہیں, یہ وہ ہیں جو خون کا پرسہ نہیں دے رہے, یہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اہل بیت کے حرم کی دفاع کے لیے. اس شہید کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ اس نے 40 دن جمکران میں جا کر امام زمانہ سے توسل کیا کہ مولا میں شہید ہونا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں. یہ شہادت جو خاصان خدا کا در حقیقت ایک خاصان خدا کے لیے ایک ایسی منزل ہے جس کے لیے تڑپ ہوتی ہے. اگر اس کا وصیت نامہ اٹھا کے دیکھیں جو اس نے اپنی زوجہ اور اپنے بچے کے نام الفاظ کی صورت میں صوت اور آواز کی صورت میں ریکارڈ کرایا ہے وہ موجود ہے, اس کا ترجمہ اب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. 40 دن, تو 40 دن بہت اہم ہیں. اب کوئی کہے کہ مولانا ہم بہت دیر ہو گئی آپ نے بڑی دیر سے بتایا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 40 دن ہے صحیح, یہ 2 دن یہ 3 دن یہ 10 دن وہ 13 دن آپ جو ہے قصد کریں ارادہ کریں کہ میں کسی بری صفت کو چھوڑنا چاہتا ہوں, ارادہ کریں انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اور آپ دیکھیں گے نتیجہ دیکھیں گے کہ اگر ارادہ ہو آپ کا چھوڑنے کا کسی بری صفت کو یا کسی اچھی صفت کو اپنانے کا یہ 13 دن آپ کے لیے ان 40 دنوں کے برابر ہوں گے. کیونکہ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کہہ کہ جناب کے 40 دنوں میں نہیں کیا لیتا اب کرو گے اب بھی نہیں کروں گا, نہیں, تم ان 13 دنوں میں بقیہ 13 دن جو رہ گئے ہیں ان 40 دن کے اندر اندر کوئی صفت پیدا کرنا چاہو, کوئی اخلاقی صفت پیدا کرنا چاہو, کوئی بری صفت اپنے اندر سے مٹانا چاہو, میں تمہاری مدد کروں گا. ایک یہ 40 دن کی اہمیت ہے. دوسرا نقطہ جو میں امام تقی علیہ السلام کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں, آیت اللہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام جواد تقی علیہ السلام کو سورہ یاسین ہدیہ کرے تو شادی اور گھر کے مسائل اس کے لیے حل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, لوگ ہیں, میں ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے سورہ یاسین ہدیہ کی اور ان کا مکان ان تک پہنچ گیا, وہ مکان تک نہیں پہنچے, نعمت ان کے گھر پہ آ گئی. بے مکان لامکاں تھے, کرائے کے گھر میں رہنے والے تھے, پریشان تھے, توسل کیا امام محمد تقی علیہ السلام سے, نبی امام سے, سورہ یاسین روزانہ ہدیہ کی, کیا ہوا؟ شادی کے مسائل تھے, ہمارے گھروں میں شادی کے مسائل ہیں, سادات کی بچی ہیں اس لیے بیٹھی ہوئی کہ جناب سید زادے نہیں مل رہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر سید زادی ہے تو سید زادے کا رشتہ ہونا بہتر یہ ہے ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہے اور غیر سادات لڑکا ہے ایماندار ہے شادی کیجیے, کیونکہ اہل بیت نے سادات کا معیار قرار نہیں دیا, اہل بیت نے ایمان کو کفو ہمسر قرار دیا ہے. لہذا ہمارے یہاں یہ مسائل موجود ہیں تو توسل کیجیے امام نحوم علیہ السلام سے. امام کو آپ کثرت کے ساتھ سورہ یاسین روزانہ ایک ایک کر کے تلاوت کیجیے, انشاءاللہ وہ مسائل حل ہوں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. لیکن توجہ رہے کہ معاملہ مت کریں, ڈیلنگ مت کریں کہ نہیں جناب مولا فلاں علاقے میں فلاں گز کا اتنا شاندار مکان چاہیے, نہیں یہ ڈیلنگ مت کریں. جو آپ کے لیے امام مقرر فرمائیں گے اس کو منعن قبول کریں. دل سے بڑھیں, توجہ سے بڑھیں, آپ کی زندگی میں کوئی حرام کام کوئی گناہ نہ ہو, یہ بھی شرط ہے. گناہ نہ ہو, بے حجابی نہ ہو, بے نمازی نہ ہو, حرام مال نہ کھایا جائے, حقوق ادا کیے جائیں بچوں کے, بیوی کے, اہل محلہ کے, رشتہ داروں کے, پڑوسیوں کے, سب کے. اس کامیاب زندگی کے لیے ایک حدیث نورانی ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی, جس کی شرح میں میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ امتحان ہم سب کا ہونا ہے اور اس سب انسانوں کے امتحان کے لیے ائمہ نے مختلف قسم کے احادیث ہم تک پہنچائی ہیں, اور ان احادیث میں بحار الانوار کی 75ویں جلد میں نوے امام تقی کی یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں ہم نے 5-6 کام ہمیں کرنے کو گئے ہیں کہ جو ہم نے کرنے ہیں اور ہر انسان کی بس میں اور اس کی استطاعت میں ہیں, کوئی بڑی چیز نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو نماز پڑھنے کا حکم دیا, یہ بھی انسان کی استطاعت میں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے نماز نہیں پڑھی ہی جاتی, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے پان گٹکا چھالیا سگریٹ یہ اس قسم کی اللہ بلا ہم سے چھٹتی نہیں ہے, وَإِلَّا اگر نہیں چھٹتی تو اس کا مطلب ہے یہ زیادہ طاقتور ہیں, اشرف المخلوقات کم طاقتور ہے. مادی چیزوں کے سامنے انسان بے بس ہو جائے, نیند چھوڑی نہ جائے, گرم نرم بستر چھوڑا نہ جائے, پان سگریٹ چھالیا چھوڑی نہ جائے, اس کا مطلب کہ اشرف المخلوقات میں اتنی طاقت نہیں جتنی ان مادیات میں طاقت ہے. تو جو کچھ بھی آئمہ نے کہا ہے ہماری بس میں, ہماری طاقت و توان میں ہے, ہم کر سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم کرنا نہ چاہیں اور اپنے لیے اس کو مشکل بنا لیں. اب امام کی اس نورانی ترین حدیث میں کچھ کام ہمیں کرنے کو کہے گئے ہیں کہ اگر انسان ان کاموں کا انجام دے اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. پہلا کام جو امام نے فرمایا تفسد الصبر زندگی میں. دیکھیں آیا مجیدہ کیا ہے, ہم تمہارا امتحان لیں گے, ہر شخص کا امتحان ہوگا, اور کامیاب کون ہے؟ صبر کرنے والا. بشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دو. تو پہلا نقطہ جو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ توسد صبر, صبر کو اپنا تکیہ بناؤ. توجہ رکھیے گا, تمہارا تکیہ گاہ صبر ہونا چاہیے. جس طرح آپ کا تکیہ آپ کے بستر پر وہ روئی کا یا کسی بھی چیز کا بنا ہوا ایک تکیہ ہوتا ہے جس میں آپ سر رکھتے ہیں. جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا تکیہ اس ہینڈل پر ہوتا ہے. اگر کوئی معمر شخص ہے سیدھا نہیں چل سکتا تو وہ عصا کے ذریعے سے تکیہ کرتے ہوئے, تکیہ جس پر در حقیقت اپنا سہارا ڈالا جا سکے, اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی صحیح طرح نہیں چل سکتا, معذور ہے, تو وہ عصا کے ذریعے سے عصا پہ اپنا وزن ڈالتا ہوا کیا کرے گا, وہ راہ کو طے کرے گا, فاصلوں کو طے کرے گا, منزل کی طرف بڑھے گا. اسی طرح تکیہ وہ چیز جس پہ آپ اپنا وزن ڈال کر اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہو, امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, صبر کو اپنا پیشہ بنا لو. پیشہ, یہ پیشہ یہ اردو کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں جو معمولاً ہمارے ذہن میں مثلا کہتے ہیں آپ کا پیشہ کیا ہے, یعنی آپ کیا ملازمت کرتے ہیں, لیکن پیشہ کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ پیشہ کا اصل ترجمہ جو آپ کے سامنے موجود ہو, یعنی ہمیشہ صبر آپ کے پیش نظر ہو. اس لیے میں نے کہا صبر کو اپنا پیشہ بنائیے, صبر پر تکیہ کیجیے. اب امام کہہ رہے ہیں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, پہلا اصول یہ ہے صبر کو اپنے ہاتھ سے اپنے کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھٹنے نہ دو. خوشی ملے صبر, غم ملے صبر, پیسہ آئے صبر,
پیسہ جائے صبر، خدا اولاد کی نعمت دے صبر، خدا اولاد لے لے صبر۔ زندگی کے ہر مسئلے میں صبر کے ذریعے سے توجہ رکھیے گا۔ کیوں امام نے شکر کیوں نہیں کہا؟ توجہ رکھیے گا زندگی کے، میں بہت بہت فکری گفتگو کر رہا ہوں، ایسی مجالس معمولاً لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہیں، لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ امام کے نورانی کلمات کو آپ کے سماعت تک پہنچاؤں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ شکر کیوں نہیں کہا؟ شکر کا اپنا درجہ ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کسی کو پہلی اولاد کی نعمت ملے، وہ کہے شکر الحمدللہ، جی پہلی بیٹی مل جائے چلو جنت کا دروازہ کھل گیا رحمت آ گئی، دوسری مل جائے چلو جی اچھا ہے، تیسری مل جائے تھوڑے سے تیور تبدیل ہو جاتے ہیں، جی تین بیٹیاں ہو جائیں بیٹا نہ ہو، اب شکر کا درجہ ختم ہو جائے گا۔ تین بیٹیاں ہو گئیں اب کیا ہوگا؟ جی سوچنے لگے جہیز کیسے ہوگا، فلاں کیسے ہوگا، فلاں کیسے ہوگا۔ ارے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے وہ وقت بھول گئے، جب کچھ نہیں تھے تو تمہارا رب تمہاری ماں کی شکم میں تمہیں غذا پہنچا رہا تھا۔ شیخ صادق کی ولادت ہوئی، بچے نے رونا شروع کیا کچھ عرصے بعد، شیخ صادق نے پوچھا اپنی زوجہ سے بتائیے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، کہا کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کے دانت نکل رہے ہیں۔ شیخ صادق پریشان ہو گئے، کہنے لگے اچھا دانت نکل رہے ہیں تو اب اس کے لیے روٹی کی مجھے فکر کرنی چاہیے۔ کہا کہ تم کیوں فکر کرتے ہو، جس نے داد دی ہیں وہ بھی روٹی کا انتظام کر دے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب پہلی بیٹی پہ صبر، دوسری بیٹی پہ شکر، تیسری بیٹی پہ شکر، جی چوتھی اگر ہو جائے تو پھر بیوی کا کیا عالم ہوتا ہے، بیوی کا کیا درگت بنائی جاتی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ معاشرے کی خصوصیات میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ اس لیے امام کا صبر کرو، اگر ایک بیٹی، چار بیٹی، تین بیٹی، دو بیٹی ملے، صبر کا دامن نہ چھوڑو، اس لیے کہ صبر ہے جو تمہیں شکر تک لے جائے گا۔ توسد صبر وعتنق الفقر، امام کہنے فقر کو اپنے گلے لگاؤ، معانقہ جس کو کہا جاتا ہے گلے لگانا، معانقہ عنق سے، عنق یعنی مومن، یہ جو ہم گلے ملتے ہیں گلے ملنے کا حکم نہیں ہے، مومن سے مومن کا معانقہ ہونا چاہیے، معانقہ یعنی گردن سے گردن ملائی جائے روزے عید، توجہ رکھیے گا، یعنی اے مومن میری گردن تیری گردن ہے، تیری عزت میری عزت ہے، تیری آبرو میری آبرو ہے۔ یہ گلے ملنے کا تو رواج اب ختم ہو گیا، وہ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا ہاتھ آگے کر دیتے ہیں ایسے کر کے ملنے کے لیے، یہی ہوتا ہے نا، تھوڑا سا آپ نے ہاتھ دیا آدھا سا اور واپس لے لیا، اس کے بعد اپنا ہاتھ آگے کیا، اس آپ نے اس کی شکم پہ لگایا، اس نے آپ کی شکم پہ لگایا، یہ معانقہ نہیں ہے۔ معانقہ کا حسن ہے، اس میں رانائی ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں فلسفہ ہے۔ معانقہ یعنی گردن سے گردن ملاؤ کہ اے برادر مومن تیری عزت میری عزت، تیری آبرو میری آبرو، یہ ہے معانقہ، یہ ہے شیر و شکر والا معاشرہ جس کو اہل بیت چاہتے تھے۔ ابھی ہم نے کہا واعتنق الفقر، فقر کو اپنے گلے لگاؤ۔ وہ گلے کس کو لگایا جاتا ہے؟ گلے اسے لگایا جاتا ہے جس انسان خوش ہوتا ہے۔ یہاں فقر سے مراد مالی فقر نہیں ہے، اس لیے کہ فقر و تنگدستی کو اہل بیت علیہ السلام کی لغت میں کفر کے نزدیک قرار دیا گیا ہے۔ لا دین لہ لمن لا معاش لہ، جس کی معاش نہیں، جس کی اقتصاد نہیں، جس کی اکنامکس نہیں، جس کے پاس پلاننگ نہیں ہے اپنی اقتصاد و بزنس کی اور تجارت کی، اپنی کمائی کی، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہے آپ آئمہ کہاں تک ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، لا دین لمن لا معاش لہ، جس کی معاش نہیں ہے، جس کے پاس ملازمت نہیں ہے۔ کسی پوچھے کیا کرو، مولانا فارغ ہیں۔ کیوں فارغ ہو؟ کام کاج کرو۔ آر کیوں محسوس کرتے ہیں ہم، شرم کیوں محسوس کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جب 15 لاکھ ہو جائیں گے، جب یہ ہو جائے گا تو پھر دکان بنائیں گے یا فلاں کریں گے، نہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں سے آغاز کریں۔ رسول اللہ ایک مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک ایسے نوجوان فارغ بیٹھا ہوا، رسول اللہ کی عادت تھی کہ پوچھتے تھے، پوچھا نوجوان کیا بات ہے، شادی کی نہیں کی؟ نہیں جناب شادی بھی نہیں کی۔ ملازمت کرتے ہو؟ نہیں کی۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا، ذہن و قلب کو ہلا دیا، ان اللہ لا یحب الشاب الفارغ، اللہ تعالیٰ فارغ اور بیکار نوجوان سے محبت نہیں کرتا، چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم محبوب الہی ہو جاؤ تو پھر کام کرو، شادی کرو، پیشہ کرو، ملازمت کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، فارغ مت بیٹھو۔ آج ہماری نوجوان نسل، امام کہہ رہے ہیں فقر اگر جس کے پاس ہے، یہ فقر مالی مراد نہیں ہے، واعتنق الفقر یعنی
فقر کو گلے لگاؤ. یہ فقر فقر فکری ہے کہ مال و دولت ہونے کے باوجود، دولت کی ریل پیل ہونے کے باوجود بھی تمہاری زندگی میں گناہ نہ ہو، اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو. یہ ہے فقر. فقر سے مراد کیا ہے؟ فکری فقر، کہ میں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں خواہشات نفس کے تحت. فقر یہ ہے. فقر مالی اور معاشی لحاظ سے نہیں ہے، اس کو تو میں نے بتایا آئمہ طاہرین نے کفر کے نزدیک قرار دیا ہے. پر فقر سے مراد کیا ہے؟ فقر سے مراد اپنے ذہن میں تم یہ رکھو کہ تم اللہ کے فقیر ہو. آج اللہ مال دے کے تمہارا امتحان لے رہا ہے، ممکن ہے کل اللہ مال لے کے تمہارا امتحان کرے. مولا علی کی مناجات اٹھا کے پڑھیں، اے اللہ میں فقیر ہوں. امام حسین کی مناجات روزے عرفہ اٹھا کے پڑھیں، اللہ میں فقیر ہوں، تیرا محتاج ہوں، تیری رحمت کے نزول کا طلبگار ہوں. یہ آئمہ طاہرین کی دعائیں ہیں، یہ آئمہ طاہرین کی مناجات ہیں. فقیر ذہنی، یعنی اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کا محتاج رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے. واعتنق الفقر وارفض الشہوات. اور تیسرا جملہ جو کامیاب زندگی کے لیے، اس امتحان میں کامیابی کے لیے امام نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو پیچھے دھکیلو. رفض یعنی پیچھے کرنا، انکار کرنا، دور کرنا. امام کہہ رہے ہیں وارفض الشہوات، خواہشات نفسانی کو پیچھے کرو. اس لیے کہ اگر تم اپنی خواہشات پہ چلتے رہے تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، ایک لمبی لمبی امیدیں اور ایک خواہشات نفس. یہ خواہشات نفس کہیں کا نہیں چھوڑتی. سپریم کورٹ بھی اگر فیصلہ سنا دے کہ تم نااہل ہو، تم کرپٹ ہو، یہ پھر بھی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھے کیوں نکالا گیا. یہ خواہشات نفس ہیں. خواہشات نفس یہ ہیں کہ امریکہ ایک ملک پہ حملہ کرتا ہے، پھر دوسرے پہ کرتا ہے، پھر تیسرے پہ کرتا ہے، پھر چوتھے پہ کرتا ہے. یہ خواہشات نفس ہیں. خواہشات نفس یہ ہیں کہ انسان حق کو جانتے ہوئے حق کا ساتھ نہ دے، ولایت علی کو جانتے ہوئے رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ دیکھ کر، من کنت مولاہ فہذا علی مولا کی صدا سن کر، اور پھر رسول کے حکم کے مطابق علی کے ہاتھ پر بیعت لے کر اور دے کر اس کے باوجود بھی حق کا ساتھ نہ دے. یہ ہے خواہشات نفس جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑ دیں. آپ دیکھ لیجئے کبھی خواہشات نفس کے دھارے پہ چھوڑیے اپنے آپ کو اور دیکھیے آپ کہاں چلے جاتے ہیں، کہاں بہے جاتے ہیں. امام نے کہا وارفض الشہوات، خواہشات کو پیچھے کرو، دھکیلو، خواہشات کے رو میں بہ نہ جاؤ. آج ہماری یہاں معیارات تبدیل ہو رہے ہیں خواہشات نفس میں، اسٹینڈرڈ آف لائف ہم نے تبدیل کر دیے. اچھے اچھے گھرانوں کی بچیاں بے پردہ ہوتی جا رہی ہیں. ایک کو دیکھا کہ جناب وہ بے پردہ ہے تو شادی میں اس کی دیکھا دیکھی دوسری بچیاں بے پردہ ہو رہی ہیں. تنگ و تاریک، تنگ اور نازک لباس پہن کر مجمع عام میں آئے جا رہے، اوپر اسکارف پہنے ہوئے، نیچے تنگ لباس پہنے ہوئے. یہ معاشرے کے بہاؤ میں بہہ جانا، یہ معاشرے کے رنگ میں رنگ جانا، یہ معاشرے کے ڈھنگ کو اختیار کر لینا، یہ امام کہہ رہے ہیں وارفض الشہوات. تم خواہشات نفس میں اگر ایک دفعہ کود گئے اس بہاؤ میں بہہ جاؤ گے، ایمان بہہ جائے گا، آخرت بہہ جائے گی، اور پھر انسان کو اندازہ نہیں ہوگا بلکہ برعکس انسان خوش ہوگا. نماز فجر قضا ہوگی، خوش خوش اٹھے گا، بھائی واہ رات کی پارٹی بہت اچھی تھی، رات کی برتھ ڈے پارٹی بہت اچھی تھی، سالگرہ بڑی زبردست تھی، بھائی فلاں صاحب کا تم نے بڑا ریکارڈ لگایا، بڑی ٹانگیں کھینچی، بڑی غیبت کی. گناہ کر رہے ہیں، بے پردہ ہو رہے ہیں، رات مکس گیدرنگ کی شادیوں میں جا کر حرام کام کر رہے ہیں، پھر خوش ہو رہے ہیں. انسان خواہشات نفس میں جائیں، اس لیے میں نے کہا کہ ہم اپنے اسٹینڈرڈس تبدیل کر رہے ہیں. باپردہ محجبہ گھرانے بھی پردہ ہوتے جا رہے ہیں، سروں سے چادریں اترتی چلی جا رہی ہیں، لباس تنگ ہوتے جا رہے ہیں، لباس نازک اور ہلکے ہوتے جا رہے ہیں جس سے بدن جھلک رہا ہے. وارفض الشہوات، امام کہہ رہے ہیں دیکھو خواہشات نفس میں بہنا جانا ورنہ تم کہیں کے نہیں رہو گے. وہ خالف الہوا. اور چوتھا نقطہ جو امام نے دیا، امام نے کہا اپنی ہوا و حوث کی مخالفت کرنا. کیونکہ خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے، بچے کی خواہش ہے، مال کی خواہش ہے، ایک حد تک ہوگی بہت اچھا ہے، ایک حد کے بعد کراس کر گئی وہ مضر ہو جائے گی۔ جیسے دوا ہوتی ہے، دوا اگر ایکسپائر نہیں ہوئی ہے تو وہ بہت اچھی ہے، آپ کو فائدہ دے گی، آپ کی بیماری میں افاقہ کرے گی، آپ کو صحت مند کرے گی، لیکن اگر وہ تاریخ گزر گئی، یہ جو تاریخ انقضا کہا جاتا ہے، ایکسپائر ڈیٹ کہا جاتا ہے، وہی دوا آپ کے لیے مضر ہو جائے گی۔ ہر چیز ایک لیول میں، ایک اسٹینڈرڈ کے تحت اچھی ہوتی ہے، گزر جائے گی۔ پھر امام نے کہا خالف الہوا، خواہشات نفس کی مخالفت کا، کیونکہ خواہشات اچھی ہوتی ہیں لیکن ہوا ہوس بری ہوتی ہے۔ امام نے کہا ہوا ہوس کی مخالفت کرو۔ اب دامن باس میں اس طرح گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا کہ امام فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّكَ لَن تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، امام فرماتے ہیں جان لو، وَعْلَمْ یعنی علم حاصل کرو کہ تم اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہو، اللہ کا کیمرہ مسلسل تمہاری مووی بنا رہا ہے۔ یہ جو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ چھپے ہوئے کیمروں سے کچھ مناظر ریکارڈ کیے جاتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، بہرحال میں اس میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ چھپے کیمروں سے کچھ مووی بنائی جاتی ہے، جب وہ انسان غصہ ہوتا ہے کہتے ہیں دیکھیں سامنے کیمرہ دیکھیں، مسکرا کے ہاتھ ہلا دیں، وہ مسکرا کے ہاتھ ہلا دیتا ہے۔ تو پہلے کا رویہ، جب اسے علم نہیں تھا کچھ اور ہوتا ہے، علم ہو گیا کیمرہ چھپا ہوا تھا، ہیڈن کیمرہ تھا، جی پوشیدہ کیمرہ تھا، اب کچھ اور رویہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کو اتنا ہی یقین ہو جائے اللہ کے کیمرے کا کہ ہر آن و ہر لمحے میری مووی بنائی جا رہی ہے، میری فلم بنائی جا رہی ہے، جو روز مرگ قبر میں مجھے دکھائی جائے گی، تو ہمارے اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز تبدیل ہو جائے۔ نہ ہم کبھی گناہ کریں، نہ کبھی غیبت کریں، نہ کسی کی قصے کے سامنے زبان درازی کریں، ماں باپ کا احترام اپنی جگہ، والدین کا احترام اپنی جگہ، اولاد کا احترام، سب چیزیں ہماری۔ وَعْلَمْ أَنَّكَ لَن تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ كَيْفَ تَكُونُ، امام کہتے ہیں، نوے امام کیا کہہ رہے ہیں، دو روز بعد جن کی شہادت ہے، نوے امام کہہ رہے ہیں تم کیا عمل کرو گے، یہ چار کام کرو، اگر ان چار کاموں کو تم نے اپنا پیشہ بنا لیا، پیش نظر رکھا، مد نظر رکھا، تم کامیاب ہو۔ بس عزیزان گرامی، یہ کامیاب زندگی کا معیار اہل بیت نے دیا ہے۔ معیار اہل بیت سے لیں، اسٹینڈرڈ اہل بیت سے، تعلیمات اہل بیت سے، کیسے زندگی گزاریں، ادھر ادھر جانے کے بجائے امام سے پوچھیں کہ بتائیے امام کامیاب زندگی کیسے، کسے کہا جاتا ہے، امتحان میں کامیاب کیسے ہوا جاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد وال محمد۔ ایک مومن کے چہلم کی مجلس ہے، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی برسی کی مجلس ہے، بس اسی مناسبت سے چاہوں گا کہ کچھ مختصر مصائب آپ کے سماعت کی نظر کرو تاکہ اہل خانہ کی تسلی و تشفق کا انتظام ہو سکے۔ یہ زندگی جاری و ساری ہے، ہم سے پہلے بھی لوگ آئے چلے گئے۔ امام حسین نے جب آ کے آخری رخصت طلب کی ہے، جناب زینب نے گریہ کیا ہے، امام حسین نے کہا نانا رسول اللہ ہم سے افضل تھے چلے گئے، بابا علی ہم سے افضل تھے چلے گئے، بہن زینب، ماں فاطمہ زہرا ہم سے افضل تھی، ہمارے درمیان نہ رہے، گریہ مت کرو، میں جا رہا ہوں، مجھے بھی جانا ہے۔ ہر شخص کا ایک وقت مقرر ہے، امام حسین اس طرح دلاسا دے رہے ہیں۔ دیکھیے کس طرح اہل بیت علیہ السلام اس مصیبت اور بلا کے وقت، اس پریشانی کے وقت، مصائب میں گرے ہوئے، کس طرح موت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں۔ یہی نوجوان جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، حسین حجاجی، جس کا سر کاٹا گیا اور جب اس کو لے جایا جا رہا ہے قتل گاہ کی طرف، اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کی ایک تصویر لی گئی جو بہت ہی معروف ہوئی، لوگ گناہوں کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے حجاب خواتین کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، گناہوں کے مظاہر کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کاش ہماری سیلفی ایسی ہو کہ جو امام زمانہ کو خوش کر سکے، امام حسین کو خوش کر سکے۔ اس کی آخری تصویر اگر آپ دیکھیں کہ گویا اس کی نگاہیں، معلوم ایسا ہو رہا ہے کہ گویا وہ امام حسین کو دیکھ رہا ہے، اور اضطراب نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، بلکہ مطمئن چہرہ ہے،
اور اس کے جملے ہیں، وہ کہتا ہے مولا جب سے میں نے سنا ہے ہر شہید کا سر آپ کے زانوں پر ہوتا ہے، میرا دل شہادت کے لیے مچل رہا ہے کہ شاید میرا سر بھی آپ کے زانوں پر ہو۔ یہ ہے معرفت اہل بیت کی۔ ہمیں اس نے اپنے بچے سے جو خطاب کیا کہ بیٹا میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیری ماں کو روتا چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں تو حرم زینب کا، حرم اہل بیت کا دفاع کر میرے بعد۔ اس کی زوجہ کہتی ہے، جب معرفت ہو جائے نا جب انسان کو، تو پھر موت موت نہیں ہوتی، موت فنا نہیں ہوتی، موت فخر ہو جاتی ہے، شہادت فخر ہو جاتی ہے۔ کہتی ہے میرا دشمن ترس جائے گا حسین حججی کی شہادت پر کہ میں مجھے روتا دیکھے، ترس جائے گا، میں جناب زینب کی خادمہ ہوں، میرا شوہر جناب زینب کے حرم کا خادم تھا، میرا شوہر ترس جائے گا۔ دیکھیں یہ ہے تربیت، کس طرح راتوں کو مناجات کر کے وہ شہادت طلب کر رہا ہے، کیونکہ زندگی قیمت سمجھتا ہے، چونکہ وہ کامیاب زندگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ زندگی گزر جائے گی۔ عزیزان گرامی، امام حسین اس طرح آمادہ کر رہے ہیں۔ اور بات آ گئی ہے شہیدوں کی، تو پھر سید الشہداء کا تذکرہ کیا جائے۔ وقت آخر آ پہنچا، میلا مولا حسین ایک دفعہ خیام کی طرف آیا، یا سکینہ، یا زینب، یا رقیہ، یا ام کلثوم، علیکن من السلام، حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ بس یہ سننا تھا بیویوں کے کانوں میں حسین کے آخری سلام کی آواز آئی، استغاثہ بلند ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ حسین بہت ہی منفرد انداز سے رخصت ہوئے، کوئی شہید ایسے رخصت نہیں ہوا جیسے امام حسین رخصت ہوئے۔ وہ رخصتی کا حال کیا بیان کرتا ہے، بیویوں نے ایک دائرہ بنا لیا، سر و سینہ پیٹ رہی تھی، وا محمدہ و علیہ کی صدائیں بلند تھیں، اور ایسا لگ رہا تھا حسین رخصت نہیں ہو رہے، ایک بھرے گھر سے کسی جوان کی میت اٹھ رہی ہو۔ اجرکم اللہ، بس سمجھ گئے نا، ایک جوان کی میت پر کتنا کوہرام ہوتا ہے۔ حسین وقت آخر رخصت ہو رہے ہیں، یہ قیامت برپا ہے، اس لیے کہ اب تک جتنی بھی شہید تھے سب کے جنازے حسین لا رہے تھے، بیویوں کو ڈھارس تھی کہ حسین زندہ ہیں، لیکن اب حسین جو ڈھارس ہے وہی وقت آخر رخصت کے لیے آ گیا۔ بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا، نظر یمینا و شمالا، دائیں اور بائیں نگاہ کی، امام نے حسرت و یاس سے، کوئی نہیں ہے جو امام کو گھوڑے پہ سوار کرائے۔ بہن سمجھ گئی، آگے بڑھی، بھائی کو سوار کرایا اور کہا کہ بھائی خدا حافظ، بہن خدا حافظ۔ اب حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسین نے پیچھے دیکھا، 3-4 سال ہے بچی، زلجنہ کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کے زلجنہ، میرے بابا کو کہاں لے جاتا ہے، ارے جو بھی رن میں گیا وہ واپس نہیں آیا، میرا چچا میرا امو بھی پانی کا وعدہ کر کے گیا تھا، ارے پانی نہ آیا، علم آیا، علمدار نہ آیا۔ بس عزدارو، امام زمین پہ بیٹھ گئے، سکینہ سے رخصت طلب کی، سکینہ کو سمجھایا، کیا کہا مولا نے، سکینہ آج سے 10 سور تبدیل ہو گیا، تم ہمارے سینے پر، علی اصغر ماں کے پاس خیمے میں گہوارے میں سوتے تھے، لیکن آج سے تم ماں کے پاس، علی اصغر ہمارے ساتھ۔ میں کو مولا صاف صاف کیوں نہیں بتاتے، مولا کہیں گے اے زاکر، ارے سکینہ چھوٹی ہے برداشت نہیں کر سکتی، یتیمی کسے کہتے ہیں، مولا شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں سادے الفاظ میں، سکینہ تم ماں کے ساتھ زندان شام جاؤ گی، علی اصغر تیرے ستم کھا کر ہمارے ساتھ۔ اجرکم اللہ، بس عزیزان گرامی، حسین رخصت ہوئے، ایک دفعہ آواز آئی، اللہ قد قتل الحسین بکربلا، اللہ قد ذبح الحسین بکربلا۔ عزیزان گرامی، زلجنہ واپس آیا، بس میں نے مختصر کر دیا، زلجنہ واپس آیا، زلجنے کی آواز آئی، بی بی سکینہ نے پردہ ہٹایا، عجب حال دیکھا، زی ڈھلکی ہوئی، پیشانی خون آلودہ، تیر
تھکے ہوئے، بس جناب سکینہ نے ایک سوال کیا، اے میرے بابا کے ذوالجناح سکینہ کتنی پیاسی ہے، امو سے پانی کا سوال ہے، بھیا سے پانی کا سوال ہے، علی اکبر سے پانی کا سوال ہے، لیکن بابا کی پیاس کو فراموش نہیں کیا۔ بس جب ذوالجناح کی حالت دیکھی، ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہا، اے میرے بابا کے ذوالجناح بس اتنا بتا دے، میرا بابا پیاسا شہید ہوا یا اسے تو گھوٹ پانی نصیب۔